عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأقصرون ورب الكعبة قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے. آپ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو فرمایا ہم الاقصرون ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم وہ لوگ نقصان میں ہیں, گھاٹے میں ہیں. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں قریب آ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے فوراً بعد تھوڑی دیر بیٹھا تھا کہ میں کھڑا ہوں اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپا قربان ہو, یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ مال والے لوگ ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جو اس طرح دیں اس طرح دیں اس طرح دیں, سامنے سے دیں, پیچھے سے دیں, دائیں سے دیں, بائیں سے دیں. وقلیل ما ہم, اور ویسے لوگ بہت کم ہیں. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, وہ اپنا حال بیان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے. ان کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ہم الاقصرون ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم وہ لوگ نقصان میں ہیں, وہ لوگ گھاٹے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی, بس یہ جملہ ارشاد فرما دیا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا, مبارک طریقہ تھا کہ آپ پہلے ایسا کوئی جملہ ارشاد فرما دیتے تھے جس سے سوال پیدا ہو, جس سے اندر ایک شوق پیدا ہو کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں, کس کے بارے میں فرمانا چاہتے ہیں, تاکہ سننے والے کے اندر پہلے طلب پیدا ہو جائے. طلب پیدا ہونے کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ مفید بھی ہوتی ہے, محفوظ بھی رہتی ہے, اور اس سے پھر بعد میں آدمی بہت کچھ فائدہ اٹھاتا ہے. اور اگر بغیر طلب کے وہ چیز ملے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اول تو وہ چیز ذہن میں محفوظ نہیں رہ پاتی, اور ظاہر ہے کہ یہ محفوظ ہی نہیں رہتی تو اس سے آدمی کیا فائدہ اٹھائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد واقعات ایسے منقول ہیں کہ آپ نے پہلے طلب پیدا فرمائی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا یا معاذ, اور عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعادتک, حاضر ہوں میں, میرے لیے سعادت خوش بختی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ دیتے فوراً, لیکن پھر آپ نے دوبارہ کہا یا معاذ, پھر انہوں نے یہ بات فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری مرتبہ فرمایا یا معاذ, پھر آپ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, میرے لیے سعادت خوش بختی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمانی تھی اس کے بعد بات فرمائی. اب یہ تین دفعہ جو وہ خطاب فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے دل و دماغ کے کان کھل گئے, صرف جسم کے کان نہیں کھلے بلکہ دل و دماغ کے کان کھل گئے. بالکل یہی صورتحال یہاں پر بھی, حضرت ابو ذر داخل ہو رہے ہیں اور ان کے کانوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ پڑ رہا ہے کہ ہم الاخسرون ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم وہ لوگ گھاٹے میں ہیں نقصان میں. تو ظاہر ہے ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں, کہ کون محروم اور قسمت لوگ ہیں جن کو آپ فرما رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم وہ گھاٹے میں. اس سے ایک شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور بالکل دل و دماغ کی کھڑکیاں کھل جاتی. اب ظاہر ہے اس کے بعد جو بات کہی جائے گی وہ دل کے اندر اتر جائے گی, دماغ کے اندر اتر جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حکمت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اختیار فرماتے تھے, یہاں پر بھی یہی ہوا. اب ظاہر ہے ان کو ایک شوق بھی پیدا ہوا اور سوچنے لگے یہ کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں. خدمت میں بیٹھ گئے آ کر, فوراً تو ہمت نہیں پڑی پوچھنے کی, لیکن برداشت بھی نہیں ہوا تو ایک دم سے اٹھنے لگے تاکہ حیات بدلے اور گویا کہ محسوس ہو کہ اب جانا ہے تو ذرا سا پوچھ بھی لے. اور اٹھتے اٹھتے انہوں نے پوچھا, اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم الاخسرون ورب الکعبہ, کہ رب کعبہ کی قسم وہ لوگ نقصان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مالدار لوگ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے, کوئی کمی نہیں, بھرا ہو. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات اور زیادہ واضح فرما دی کہ محض دولت کا ہونا برا نہیں ہے, لیکن عام طور پر جب دولت ہوتی ہے تو آدمی نقصان ہی اٹھاتا ہے. فرمایا کہ الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا, یقیناً مالدار جو لوگ ہیں وہ نقصان میں, دنیا بہت فائدے میں سمجھا جاتا ہے. قارون کو دیکھ کر کہنے والوں نے کہا تھا یا لئیت لنا اوتی مثل ما اوتی قارون, کہ ہمیں وہی مل جائے جو قارون کو ملا, انہ لذو حظ عظیم, تو بڑے نصیبے والا معلوم ہوتا ہے. دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں جو مالدار ہے وہ بڑے نصیبے والا ہے, بہت فائدے میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, اولاً وہ یہی بات فرمائی کہ ہم الاخسرون ورب الکعبہ, قسم بھی جو آپ نے کھائی وہ عام قسم نہیں کھائی, رب کعبہ کی قسم کھائی اور مؤکد کرنے کے لیے. فرمایا کہ وہ لوگ نقصان میں, تم غلط فہمی مت رہنا کہ وہ مزے کر رہے ہیں. دنیا میں لگتا ہے تمہیں کہ بہت مزے کر رہے ہیں, جو چاہتے ہیں ان کو حاصل ہو جاتا ہے, لیکن بڑے نقصان میں ہیں. الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا, سوائے ان لوگوں کے جو ہر طرف سے دیں, یعنی لٹائیں, دائیں سے دیں, بائیں سے دیں, آگے سے دیں, پیچھے سے دیں, پیچھے سے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے اشارے فرمائے, الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا, عن یمینہ وعن شمالہ وعن خلفہ, ہر طرف سے اشارہ فرما کر آپ نے فرمایا کہ جو ہر طرف سے دیں, یعنی گویا ان کا مال چھلنی میں ہو, اس میں آیا اور نیچے گیا, جو لٹائیں اللہ کے راستے میں, یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں اور اللہ کا ان کا بڑا فضل ہے. اس کی تفصیل بھی ابھی آگے آنے والی, کہ جو مالدار اللہ کے راستے میں لٹانے والے ہوں تو قابل رشک ہے, تو قابل رشک ہے. لیکن آپ نے خود فرما دیا وقلیل ما ہوں, ایسے لوگ تو نہ ہونے کے برابر ہوتے. یہ قلیل کا جو استعمال ہوتا ہے عربی میں, قلہ اور قلیل، یہ ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے ایسے لوگ کم ہیں، لیکن اس سے پورا ترجمہ نہیں ہوتا. قلیل کہتے ہیں اس وقت جب کم ہی نہ ہو بلکہ بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر اس کو کہتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی معدوم ہونے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو قلیل ما ہم جو یہاں کہا گیا، اس سے گویا واضح فرمایا کہ ایسے لوگ تو نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کو بطور مثل کے کہ آٹے میں نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر. اس سے ایک اصولی بات معلوم ہوئی کہ عام طور پر دولت اپنے ساتھ کچھ مصیبت بھی لاتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے ڈنک سے محفوظ رہیں، دولت ان کو ڈسنے نہ پائے، ان کے ہاتھ میں دولت کی لگام ہو، دولت کی باغ ڈور ہو. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دولت کی لگام نہیں ہوتی بلکہ ان کی لگام دولت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ان کی لگام دولت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ اولاً تو آدمی بار مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ پیسے آئیں گے تو یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، اور دیں گے اللہ کے راستے میں، غریبوں کی مدد کریں گے. لیکن جب پیسہ آ جاتا ہے تو اس کو اپنے تعیشات، ضروریات کی شکل میں نظر آنے لگتے ہیں. یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق ضرورت سے نہیں ہے بلکہ عیش سے ہے، عشرت سے ہے، خواہشات کی تکمیل سے ہے، وہ ساری چیزیں اس کو ضرورت کی شکل میں نظر آتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ضرورتیں تو کبھی پوری ہونے والی ہیں نہیں. آدمی سوچتا ہے کہ بس یہ ہو جائے اس کے بعد پھر روکیں گے. بہت سے ہمارے بھائیوں اور دوستوں کو میں دیکھا، انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی اتنا ہم کمانا چاہ رہے ہیں، یہ کما لیں گے تو میں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں گے. بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی نیت کیا ہو. لیکن جب دولت آ جاتی ہے تو پھر آدمی ٹھہرتا نہیں، سوچتا نہیں اتنی تو آ گئی ہے، اور زیادہ آ جائے گی تو اور زیادہ اللہ کے راستے میں دیں گے. شروع میں تو یہی نیت ہوتی ہے اور آخر میں آہستہ آہستہ نیت بھی بدلنے لگتی ہے، پھر نیت بھی نہیں رہ جاتی. پھر یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی مشکل ہونے لگتی ہے. آدمی کے پاس جب کروڑوں روپے ہو جاتے ہیں، ایک ارب روپے ہیں، اب ایک ارب روپے میں ڈھائی کروڑ روپے زکوٰۃ نکل گئے. آدمی سوچتا ڈھائی کروڑ دیں تو بڑی مشکل سے ہم نے کمائے، تو بہت مشکل. اور بہت سے مالداروں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ 10-20 لاکھ دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے تو 20 لاکھ روپے دیے. بھائی ان سے پوچھے تمہاری دولت کتنی، اندازہ ہے تمہیں اپنی دولت کا؟ کتنے تو مالدار ہوئے جن کو اپنی دولت کا ہی اندازہ نہیں. ایک صاحب نے بڑے زعم سے کہا میں تو زکوٰۃ نکالتا ہوں. کتنی زکوٰۃ نکالتا ہوں؟ میں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں. دولت کتنی ہے تمہاری؟ بھائی صاحب اس کا تو اندازہ نہیں، میں کبھی حساب کرتا ہوں تو بس بہت زیادہ ہے، کروڑوں میں. میں کہ بھائی جب کروڑوں میں تو کروڑوں میں کوئی حساب ہوگا، 50 کروڑ ہے، 100 کروڑ ہے، کیا وہ تقریباً 100 کے قریب ہوں گے. بھائی 100 کروڑ تمہاری دولت ہے، تم کتنا نکال رہے؟ 10 لاکھ نکال کے سمجھتے ہو تم نے غریبوں میں بڑا احسان کیا ہے، اللہ میاں پہ احسان کیا ہے. عام طور سے مزاج یہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ دولت آنے لگتی ہے تو دولت کو گھسیٹتی ہے، اور اس کے اندر عجیب مقناطیسی کچھ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو بھی گھسیٹ دیتی ہے. ایسا چپک جاتا ہے اس سے آدمی کہ نکالنا چاہے تو وہ چیز نکلتی نہیں. ٹھیک ہے، عجیب بات ہے، دولت کی محبت انسان کے اندر ہوتی ہے، دولت کی محبت انسان کے اندر ہوتی ہے. اور ایسی محبت ہوتی ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے. کتنے واقعات عجیب غریب قسم کے، مانگنے والوں کے واقعات، کہ کیا گھر میں سب خزانہ بھرا ہوا لیکن عادت ہے مانگنے کی، مانگ رہے ہیں اور مانگ مانگ کے اس دولت میں اور اضافہ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ کہ وہ دولت چپک جاتی ہے، ایسا چپکتی ہے، ایسا لپٹتی ہے کہ پھر آدمی کے ہاتھ کھلتے ہی نہیں. بھی روایت میں بظاہر شاید وہ روایت آئے گی کہ آدمی جب نہیں دیتا تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، جیسے زرہ، اوپر زرہ ہو، لوہے کا جو لباس ہوتا ہے جنگی موقعوں پر کام آتا ہے، تو فرمایا اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی جب نہیں دیتا تو اس کے حلقے تنگ ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے جو حلقے ہیں اس کی کڑیاں جو ہیں وہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہیں اور جسم سے لپٹتی چلی جاتی ہیں. اس کے بعد وہ اگر چاہتا بھی ہے کہ ذرا سا ڈھیلا ہو کچھ نکلے تو وہ ڈھیلا نہیں ہوتا، اور جب وہ دیتا ہے تو کڑیاں وسیع ہوتی چلی جاتی ہیں، ایسی وسیع ہو جاتی ہیں کہ اس کا ہاتھ پھیلانا اور نکالنا سب بڑا آسان ہو جاتا. یہ دولت کی کچھ وہ ہے خصوصیت ہے، جتنا زیادہ آتی ہے اور آدمی سے نہیں نکلتا اور نہیں دیتا وہ، اتنا ہی زیادہ اس کا بخل بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ چیز اسے لپٹتی چلی جاتی ہے، اس کی محبت دل میں ایسی سما جاتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود 10-20 روپے دینا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. بہت واقعات ہیں اس کے، لگتا ہے جیسے ان کا اس کا کوئی خون نکال رہا، 10 روپے کیا دے رہا لگتا ہے اس کا خون نکل رہا. یہ دولت کی خاصیت، اس کے اندر ایسی کشش ہے کہ جب وہ کشش کے ساتھ دولت آتی ہے تو آدمی پھر اس راستے پر نہیں رہ پاتا جو دولت مندوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا. اس کے بہت واقعات ایسے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر آدمی کے اندر دولت کی محبت ہوتی ہے. ایک واقعہ بہت پہلے کہیں پڑھا تھا، پاکستان یا کہاں کسی جگہ کا، یہ کوئی فقیر تھا مانگتا تھا ایسے ہی، تو ایک کوئی تاجر اس کی دکان تھی اکثر اس کو دیتا تھا. تو ایک دفعہ اس نے سوچا کہ روز آتا ہے اور کتنا لے جاتا ہے، اس کے بعد بھی روز آتا ہے، اس سے کوئی تھا ہی نہیں، کرتا کیا ہے. تو کہنا ایک دفعہ ہم نے کیا، اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی چلے، تو دیکھا کہ وہ ایک گھر میں داخل ہے، وہ نابینا تھا، وہ کہ ہم بھی دبے پاؤں گھر میں داخل ہو گئے اس کے ساتھ. اندر جا کر اس نے کنڈی لگائی، کہنے میں نے جا کر دیکھا تو حیرت ہوئی کہ مٹکے رکھے ہیں بہت سارے، پرانی بات ہے جب سکے زیادہ چلتے تھے. اس نے جو پوٹلی تھی سکوں سے بھری ہوئی جتنے مانگے تھے، اس نے ایک مٹکا کھولا اور اس میں وہ سکے اس نے ڈال دیے اور فارغ ہوا. تھوڑی دیر کے بعد آ کر کیا کیا اس نے، جتنے مٹکے تھے سب کے سکے الٹ دیے آ کر بیچ میں اور ان سے کھیلنے لگا، جو اچھالتا تھا خوش ہوتا تھا. کہنے لگے ہم نے سب چیزیں دیکھ لی ہیں، چپکے سے ہم نکل گئے. جب دوسرے دن مانگنے آیا تو ہم نے اس سے بتایا کہ بابا تم کیا کرتے ہو. تو اب وہ کہنے لگا کہ بیٹا اب یہ تو زندگی اس میں گزر گئی، اب کیا تم روکو گے، اب تو بہت مشکل ہے، نہیں مانا. یہاں تک اس کا انتقال ہو گیا. یہ کہتے ہیں میں چونکہ تعلق ہو گیا تھا، میں قبرستان بھی گیا اور اتفاق کی بات کہ تدفین میں ہی قبر میں اترا، اور جب اٹھنے لگا قبر سے نکلنے لگا تو کوئی اہم کاغذات تھے میری جیب میں، وہ قبر میں گر گئے، مجھے پتہ نہیں چلا اور میں آ گیا. بعد میں جب ضرورت پڑی اور جیب دیکھی تو مانو غائب، مجھے یقین ہو گیا کہ وہی قبر میں جب اتر رہا تھا، جھک رہا تھا میں اس کو دفن کرنے کے لیے، تو وہاں وہ کاغذ رکھتا ہے گر گیا. تو کہتے ہیں میں رات کو گیا اور جا کر میں نے اس کی قبر کھودی تاکہ وہ کاغذ نکال لوں، بہت ضروری کاغذ تھا وہ اور بیلی بڑی دشواری آگے ہو جاتی، اور اس لیے میں رات میں گیا تاکہ کوئی دیکھ رہا لوگ کیا کفن چرانے کے لیے گئے کیا کر رہے. تو بہرحال میں گیا اور میں جوان تھا مضبوط تھا، قبر کھودی. کہیں جیسے ہی میں نے تختہ ہٹایا لگا جیسے میرے ہاتھ میں کسی نے زبردست قسم کا کانٹ مارا. ایک تختہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جتنے سکے تھے، بلکہ اس نے وصیت کی تھی، عجیب بات ہے کہ جو سکے ہیں وہ میری قبر میں رکھ دیے جائیں. پہلے میں بہت سمجھایا اس کو کہ تم کیا غضب کر رہا ہو، مانا نہیں، کہا نہیں میری بات مان لو، وصیت میں رکھ دیے انہوں نے. اب جو پٹرا ہٹایا تو دیکھا انہوں نے کہ جتنے سکے تھے وہ آگ کی شکل میں اس کے پورے جسم پر لپٹے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں میری ذرا سی انگلی اس کی تپش سے قریب ہوئی تھی تو لگتا تھا کسی نے ایسا خطرناک کرنٹ مارا کہ میں بے قابو ہو گیا. جلدی سے کسی طرح میں نے پٹھا لگایا، مٹی ڈالی اور بھاگ، اب بے چین اس کی وجہ سے. اب صبح میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس کو بتاؤں گا، میں نے کہا یہ انگلی جل گئی ہے، اس نے انجیکشن وغیرہ دیا کہ جل گئی تو کوئی خاص بات نہیں، میں کہا مجھے ایسی شدید تکلیف ہے میں برداشت نہیں ہو رہی. اور پھر اس کے بعد کہنے لگے میں نے بہت علاج کرایا کوئی فائدہ نہیں. ایک حکیم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم دہی میں انگلی ڈال, جب دہی میں ڈالی انگلی تو مجھے سکون. اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مٹکا دہی کا چھوٹی سی مٹکی میرے گلے میں پڑی رہتی ہے اور وہ ہاتھ میرا دہی میں رہتا ہے, ذرا سا میں نکالوں تو لگتا ہے میری جان نکل جائے گی. یہ واقعہ اس میں کہیں دیکھا تھا سنا تھا. اس سے اندازہ کیجیے آپ کہ مال کس قدر خطرناک چیز. اگر مال کی محبت پیدا ہو جائے, مال کی محبت پیدا ہو جائے, جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ جو اس کی جگہ ہے وہاں اس کو رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر اس کو بے محل رکھا جائے, دل میں رکھا جائے, دماغ میں رکھا جائے, ہر وقت بس اسی ادھیڑ بن میں رہے آدمی, تو یقیناً جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہم الاقصرون ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں ہیں, نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو دائیں بائیں آگے پیچھے اٹھاتے رہے اللہ کے راستے میں. وہ قلیل ما ہوں, لیکن فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگ تو نہ ہونے کے برابر ہیں, اکا دکا ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. آگے جو روایت ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین, رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. یہ بہت مشہور حدیث ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ لا حسد الا فی اثنتین, حسد جائز نہیں ہے, حسد ہونا ہی نہیں چاہیے سوائے دو طرح کے لوگوں. دو طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان سے حسد کرنا گویا کہ درست ہے, لیکن یہ حسد جو یہاں استعمال ہوا یہ اس حسد کے معنی میں نہیں ہے جس کو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں. یہ حسد رشک شدید کے معنی میں, حسد سے اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو اس کو یہ تمنا ہو کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے, خود اس کو ملے یا نہ ملے اس سے بحث نہیں, اس کو حسد کہتے ہیں. تو یہ تو حرام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حسد کی آگ حاسد کو ایسا کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو, جیسے لکڑی کو آگ کھاتی ہے ویسے ہی حسد کی آگ حسد کا حسد کرنے والے کو کھاتی ہے, وہ جل جل کر کباب ہوتا ہے, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا کچھ ملتا نہیں اس کو. تو یہ تو حرام ہے. لیکن یہاں جو استعمال حسد کا ہوا وہ شدید رشک کے لیے استعمال ہوا, اور رشک یہ ہے کہ آدمی کسی میں کوئی نعمت دیکھے تو اس کو یہ تمنا ہو کہ یہ نعمت جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کے پاس بھی رہے, اور اللہ ہی نعمت ہمیں بھی دے, اللہ ہی نعمت ہم کو بھی عطا فرما. یہ رشک کہلاتا ہے, غبطہ اس کو کہتے ہیں. یہاں پر حسد اسی غبطہ شدیدہ کے معنی میں, کہ دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے جتنا بھی رش کیا جائے اور جتنی بھی یہ تمنا کی جائے کہ اللہ ہم کو بھی نعمت دے دے تو یہ چیز بہت مناسب ہے, ان سے وہ اس قابل ہیں کہ ان سے جہاں تک ہو سکے رش کیا جائے اور تمنا کی جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو, دولت دی ہو, فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق, اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے درست کاموں میں, صحیح کاموں میں خرچ کرنے پر اس کو مسلط کر دیا. یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ بس وہ لٹاتا ہو اللہ کے راستے میں, خیر کے کاموں میں لٹاتا ہو. جیسے کہ گزشتہ روایت میں بات آ چکی کہ وہ دائیں سے دے, بائیں سے دے, آگے سے دے, پیچھے سے دے, یعنی اس کا کام یہ ہو کہ ایک طرف سے آ رہا ہو اور دوسری طرف سے جا رہا ہو, ایک دریائے رواں جس کو کہتے ہیں. اللہ کی صفت ہے صحا, رات و دن, اللیل و النہار, ایک دریائے رواں ہے. اللہ کی وہ صفت ہے, اللہ کے بندوں کو بھی حکم دیا گیا کہ کچھ حصہ اس کا اختیار کرے. جو دولت اللہ نے دی ہے وہ دولت ٹھہرنے نہ پائے بلکہ وہ دریائے رواں ایک طرف سے آتی رہے اور دوسری طرف سے جاتی رہے. یقیناً ایسا انسان قابل رشک ہے اور قابل صد رشک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ شدید اس سے رشک کیا جائے, جتنا بھی رشک کیا جائے وہ کم, اس لیے کہ بڑی فضیلت کی بات ہے. جو کچھ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اللہ کے یہاں وہ سب خزانے میں جمع ہو رہا ہے, اور جو روک رہا ہے وہ بیکار جا رہا ہے, اس کو اپنا مال سمجھتا ہے حالانکہ وہ اس کا مال نہیں, اس کا مال تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں دے چکا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک بکری ذبح فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت عائشہ نے, اور وہ پورا گوشت انہوں نے کیا کیا اللہ کے راستے میں صفقہ کر دی. ایک ران انہوں نے روک لی دست, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی, جلدی گل جاتی تھی, آپ کو پسند تھا گوشت, تو انہوں نے اس لیے روکی کہ آپ جب تشریف لائیں گے تو آپ کی خدمت پہ اس کو تیار کر کے پیش کریں گے. آپ آئے تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ کچھ ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ گوشت پورا میں نے دے دیا, بس وہ ران بچی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرمائی کہ تم نے جو کچھ دے دیا وہی بچا ہے, اللہ کے خزانے میں جمع ہو گیا, وہ محفوظ ہے تمہارا, اور جو رہ گیا وہ ہوا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں, وہ تو اگر کھا لیا کھانے کے بعد ختم, کہاں پہنچے گا وہ, غلاظت خانے میں پہنچے گا, تھوڑی دیر کا مزہ چٹخارا زبان کا. تو یہ دولت جو اللہ دیتا ہے اگر کوئی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے تو وہ سب جمع ہو رہا ہے, وہ اصل خزانہ ہے اس کا. جو دنیا کے بینک بیلنس سے لوگ اس سے قیاس کرتے ہیں, ناپتے ہیں کہ اتنا دولت مند آدمی, حالانکہ ناپنا یوں چاہیے کہ اس نے کتنا اللہ کے راستے میں دیا, جتنا زیادہ دیا وہ ہے بیلنس اس کا جو اس کو اصل میں ملنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قابل رشک بتایا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ دولت آتی ہے تو اپنی مصیبتوں کے ساتھ آتی ہے, تو اس میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی اور بہت زیادہ اپنے دل و دماغ کو درست کرنے کی پہلے ضرورت پڑتی ہے, اس کے بعد دولت آئے گی تو آدمی اس سے صحیح معاملہ کرے, اور اگر اس سے پہلے دولت آ گئی تو آدمی اکڑ جائے گا, اس کا دماغ خراب ہو جائے گا, بدسلوکی کرے گا لوگوں کے ساتھ. یہ عام طور پر امراض ہیں جو دولت مندوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اور دوسرا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بلکہ یہاں ایک چیز اور واضح ہو جائے کہ فی الحق کی قید لگائی ہے آپ نے, خرچ کر رہا ہے دولت مند لیکن فی الحق کی قید ہے, صحیح جگہ خرچ کر. کوئی آدمی شادی پہ خرچ کر رہا ہے, 50 لاکھ روپے خرچ کر دیے اس نے, اور کہا میں نے خوب کھلایا, خوب جشن کیا, خوب چراغا ہوا, تو بھائی تم نے جو کچھ کیا پیو پہ کلاڑی ماری, یہ بھی خرچ کرنا ہے لیکن یہ فی الحق نہیں ہے, یہ تو فی الاسم خرچ کرنا ہے, گناہ میں خرچ کرنا ہے. خرچ وہاں کیا جائے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جس کو آپ نے خرچ کی بہترین صورتیں قرار دیا ہے وہاں میں خرچ کر, تو یہ خرچ اس کے لیے باعث خیر ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ رشک کے لائق ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی ہو, بعض روایتوں میں آتا ہے جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہو. یہ باتیں یکساں ہی ہیں, یہ حکمت اور علم دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. علم جب حقیقی ہوتا ہے تو حکمت پیدا ہوتی ہے, اور اگر علم صرف صوری ہو, صرف الفاظ کا علم ہو, تو پھر آدمی کے اندر حکمت پیدا نہیں ہوتی, بلکہ وہ علم بعض مرتبہ اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے, رکاوٹ بن جاتا ہے, اس سے بجائے فائدہ اٹھانے کے آدمی نقصان اٹھاتا ہے, اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے, بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ علم تو بالکل ایک گندے نالے کی طرح ہے, اس نے اس کو گندا کر دیا. دیکھو کھانا کتنا ہی اچھا ہو, بہت مزیدار پلاؤ, بریانی, آپ رمضان میں زیادہ نام لینا بھی ٹھیک نہیں, اچھے سے اچھے کھانے ہو, وہ کھانا بہت مزیدار اور بڑا خوشبودار, لیکن اگر آپ نے اس میں تھوڑا سا سڑا ہوا کھانا ڈال دیا, پورے کھانے کو سڑا دے گا. اب اس کے بعد کوئی قریب جانا یعنی اس کو کھانا کیا اس کے قریب جانا بھی گوارا نہیں کرے گا, بدبو آئے گی اس کو, اور جتنا وقت گزرے گا بدبو بڑھے گی, آپ کمرے میں رکھیں گے کمرے میں ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا, اس کو پھینکنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی علم کی مثال ہے, یقیناً یہ بڑی خوشبودار اور بہت لذیذ چیز اور بہت مفید چیز ہے. جیسے کھانے سے یہ جسمانی صحت بنتی ہے, ایسے علم سے آدمی کی روحانی صحت بنتی ہے, لیکن جب تک سڑے نا, جب تک وہ صحیح رہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر سڑاہن پیدا ہو گئی تو اب وہ مفید نہیں ہے, کوئی سڑا کھانا کھا لے ابھی اس کو دست آنا شروع ہو جائے, اور زیادہ سڑا کھا لے تو بالکل ہو سکتا ہے کہ پائزن ہو جائے, وہ ہلاکت کے قریب پہنچ جائے. بالکل یہی صورت حال علم کے بارے میں بھی ہے کہ علم محض علم کافی نہیں, جس کو کتابی علم ہم کہتے ہیں. ایک طالب علم محنت کرتا ہے اور پھر اس کو بہت کچھ علم حاصل ہو جاتا ہے, لیکن یہ علم اس کے لیے تنہا کافی نہیں. اگر اس علم کی حقیقت اس کو میسر نہ ہوئی تو صرف کتابوں کا حل کر لینا, مضامین کا سمجھ لینا, زبانوں کا ماہر ہو جانا, یہ تنہا کافی نہیں. بلکہ یہی علم جو اس کے لیے ہزار درجے مفید ہو سکتا تھا, جب اس کے اندر وہ اس کی گہرائی پیدا نہیں ہوتی, اس کی حقیقت اس کے اندر نہیں آتی, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اس علم سے اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے, بڑائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے, ظاہر یہ چیز اس کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے. تو جس طرح کھانا سڑنا نہیں چاہیے اس کو استعمال کر لے آدمی, اسی طرح علم جب آ جائے تو علم کو پھر آدمی اس طرح سے گہرائی تک حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ وہ چیز, وہ علم اس کے لیے سراپا خیر بن جائے, سراپا برکت بن جائے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ علم اس کے عمل کے اندر داخل ہو جائے, اور عمل کے اندر اس طرح داخل ہو کہ صرف ظاہری اعضاء ہی اس پر عمل نہ کرتے ہوں بلکہ وہ دل و دماغ کے اندر سرایت کر جائے. اور جب وہ دل و دماغ کے اندر سرایت کر جاتا ہے تو وہ علم مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے, پھر وہ کبھی خراب نہیں ہوتا, اس سے آدمی خود فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. فہو یقضی بہا ویعلمہا, فہو یقضی بہا ویعلمہا, تو وہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد جب حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے, ایثار پیدا ہوتا ہے, دوسروں کا خیال پیدا ہوتا ہے, دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی اس کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب علم کی حقیقت اس کے اندر آ جائے. ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقریروں میں یہ بات فرمائی, ان کی تقریروں کا اور بعض مضامین کا مجموعہ ہے مدارس اسلامیہ کے نام سے, اس میں مولانا نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ جو طلباء کتابیں پڑھتے ہیں وہ حقیقت میں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی اعداد کا علم حاصل کرے, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد بتایا جاتا ہے 786, تو 786 اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا وہ بسم اللہ تک پہنچ گیا؟ وہ تو بھی بسم اللہ کے راستے میں بھی نہیں پہنچا. تو ہمارے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں یہ اعداد کی طرح, اگر آدمی انہیں اعداد میں رہ گیا تو اس کو حقیقت نہیں ملے گی, اب ان اعداد کے بعد حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت ہے. مناسبت پیدا کرا دی جاتی ہے ان کتابوں کو پڑھا کر, ابتدائی کتابیں, اب اس کے بعد محنت کرنا, ان کی حقیقت تک پہنچنا, ان سے اس کی روشنی کو حاصل کرنا, دل و دماغ کو اس سے منور کرنا, یہ طالب علم کا کام ہے, فارغ ہونے والے کا کام ہے, جو عالم ہو گیا اس کا کام ہے. اگر آدمی اس راستے پر لگے گا تو علم سے فائدہ اٹھائے گا اور علم سے فائدہ پہنچائے گا, اور اگر ایسا نہیں کرے گا, صرف کتابوں کو حل کر لیا اس نے یا علوم میں مہارت پیدا کر لی, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں اس کے اندر اکڑ پیدا ہو جائے گی. دیکھنے میں جو بہت سرسبز و شاداب درخت ہوتا ہے بڑا اچھا خوبصورت نظر آتا ہے, لیکن اگر وہ پھلدار درخت ہے اور بڑا شاداب نظر آ رہا ہے اور پھل نہیں دیتا, اس درخت کی کیا قیمت؟ آم کا درخت بڑا سرسبز بڑا شاداب, لیکن کوئی ایسا روگ لگ جائے کہ اس میں پھل نہ آئے, تو کہیں گے دو کوڑی کا اس کو کاٹ ڈالو, بیکار ہے, یا تو علاج کرو اس کا, صحیح ہو جائے پھل آنے لگے, اور اگر نہیں علاج ہو رہا ہے اور پھل نہیں آ پا رہے ہیں اس میں تو اس کو کاٹ دو, دوسرا طرف لگاؤ. ایسا ہی علماء کا معاملہ ہے, فارغ ہو گئے مدرسوں سے ماشاء اللہ, دیکھ رہے ہیں بڑے سرسد و شاداب نظر آ رہے ہیں, تقریر بہت عمدہ, تحریر بھی ماشاء اللہ کیا کہنے, اور کسی فن میں اگر بولنے پر آ جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے اچھا تو کوئی جانتا ہی نہیں, لیکن پھل نہیں آ رہے, درخت بڑا شادہ پھل نہیں آ رہے, تو بھائی ایسا درخت کس کام کا؟ درخت کی حفاظت تو جب ہے کہ جب اس کے اندر پھل پیدا ہو, اور پھل جتنے آتے ہیں درخت کے اندر, درخت اتنا ہی جھک جاتا ہے, وہ تنا کھڑا نہیں رہتا, وہ جھک جاتا ہے. تو جس علم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تذکرہ فرمایا کہ وہ حقیقی علم ہے, اس کے نتیجے میں وہ صفات پیدا ہوں جو علماء کی صفات, اللہ خود فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ سے کون لوگ ڈرتے, خشیت اللہ کی کن لوگوں کے اندر ہوتی, فرمایا علماء کے اندر. معلوم یہ ہوا کہ علماء وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے, جو اللہ سے نہیں ڈرتا حقیقت میں وہ عالم نہیں, سند مل جانے سے تو عالم ہوتا نہیں, کوئی سند کون دے رہا, بار بار سند دینے والا یہ عالم نہیں ہوتا, وہ بیچارہ کیا جانے, اسے سند دے دی, اور سند کس طرح دے دی, اتنی کتابیں پڑھ لی تم نے تمہیں سند مل گئی. یہ سند جو دی جاتی ہے یہ سند کوئی اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ وہ عالم ہو گیا, کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب عالم ہے, ماشاء اللہ ندوی ہے, قاسمی ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, لیکن یہ حقیقت میں جو سند دی جاتی ہے یہ علم ظاہری کی سند دی جاتی ہے, کتابوں کی سند دی جاتی ہے, کتنی کتابیں انہوں نے پڑھ لی لیکن وہ عالم ہو گئے, ایسا نہیں. عالم ہونے کے لیے تو خود قرآن مجید کہتا ہے کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء, جب تک اللہ کی خشیت پیدا نہ ہو وہ علماء میں شامل ہونے کے لائق نہیں, علماء اللہ سے ڈرتے ہیں, خشیت ان کے اندر ہوتی. تو معلوم یہ ہوا کہ جب علم کے بعد یہ صفات پیدا ہو تو حقیقت میں علم, اور ایسا شخص عالم ہے, اور اگر یہ صفات نہیں ہے تو ایسا درخت ہے جس کے اندر پھل نہ ہے, اور ظاہر وہ اکڑتا چلا جائے گا لیکن کسی کو فائدہ نہیں پہنچے گا, اس حقیقی فائدہ اسے نہیں پہنچے گا. تو جو ایسا عالم ہو جو حقیقی علم رکھتا ہو, جس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو حکمت دی ہو, اس کو دانائی دی ہو, تو یقیناً وہ اس قابل ہے کہ اس سے رشک کیا جائے, اور ہزار بار رشک کیا جائے, قابل صد رشک ہے ایسا انسان کہ جس کے علم کا امت کو فائدہ پہنچ رہا ہو. اور امت کو فائدہ جب ہی پہنچتا ہے جب آدمی خود عمل کرنے والا, دنیا میں آپ دیکھیں جو آپ مختلف شعبوں میں ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں, کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے, کوئی انجینئر بن رہا ہے, کیا ہوتا ہے اس کے بعد, جب آدمی وہ آخر مرحلے پہ پہنچتا ہے تو اس کو باقاعدہ پریکٹیکل تعلیم دی جاتی ہے, 6 مہینے کہیں ہاؤس جاب کرایا جاتا ہے, کچھ مختلف شکلیں اس کی ہوتی, یعنی تجربے میں لایا جاتا ہے, تم نے جو کچھ پڑھا اس کا پہلے تجربہ کر لو, اس کے بعد میدان میں آنا. یہ جو علوم ہیں تو سراپا عمل ہے, جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے اور ان کو دل و دماغ میں نہ اتارا جائے اس وقت تک آدمی حقیقت میں عالم کہلانے کا مستحق نہیں. اور ایک بہت بڑا فرق ہے, یہ علوم عصریہ اور دنیاویہ جو ہیں ان کا تعلق زیادہ تر دماغ سے, عقل سے, دل سے ان کا تعلق نہیں, ان کا زیادہ تر تعلق عقل سے ہے, دماغ سے. لیکن یہ علوم دینیہ جو ہیں ان کا تعلق دونوں سے ہے, ان کا تعلق دماغ سے بھی ہے, اس سے زیادہ ان کا تعلق دل سے. اب یہ علوم حاصل ہو جائیں لیکن اس کا اثر نہ دماغ پر پڑے اور دل پر نہ پڑے, تو حقیقت میں یہ چوب خشک کی طرح ہے, جس کے اندر جان نہ ہو, روح نہ ہو. تو اس لیے یہ علم جب حقیقت میں علم ہوگا, اس کے اندر روح ہوگی, تو یقیناً یہ قابل ہے کہ اس کے حاملین پر رش کیا جائے اور تمنا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ چیز عطا فرمائے. تو یہاں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا, ایک مالدار کا اور ایک عالم کا. دونوں کے اندر اگر وہ صفات ہیں جو مطلوبہ ہیں تو یقیناً یہ قابل صد رشک ہیں, ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں, ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں. جو مال والا سب کچھ لٹا دے اور خود غربت کی حالت میں رہ رہا ہو, اس سے بڑھ کر قابل رشک کون ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح جو صاحب علم کو اپنے دل و دماغ میں بسا لے, اس کی روشنی سے اس کا دل بھی منور ہو, دماغ بھی منور ہو, اور دنیا میں روشنی بکھیر رہا ہو اس کے ذریعے سے, یقیناً وہ بھی قابل صد رشک. تو یہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسمیں بیان فرمائی جو بہت رش کے قابل ہیں اور احترام کے بھی قابل ہیں اور اتباع کے اور تقلید کے قابل ہیں، کہ آدمی ان کے راستے پر چلے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے. لیکن دونوں کا مسئلہ یہ کہ دونوں خطرے میں، مال آتا ہے اس کے نتیجے میں آدمی ہلاک ہوتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کر پاتا. اسی طرح علم کا معاملہ بھی ہے کہ علم آتا ہے، کبھی کبھی علم کے بعد بھی ہلاک ہوتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کر پاتا، اس کا حق جو ہے اس حق کو سمجھ نہیں پاتا، اور ظاہر سمجھ نہیں پائے گا تو ادا کیا حق کرے. تو اس لیے دونوں کو محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے حق کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.